ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلغة أردو إن شاء الله. اس سے پہلے تیمم کے ذریعے وضو اور غسل کی طہارت کا ذکر تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ہمیں ایک مہینے کی لمبی مسافت کے پیچھے سے لوگ ڈرتے ہیں. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام زمین ہمارے لیے مسجد اور پاکی کی چیز بنائی گئی ہے. فایما رجل، جس کسی کو بھی نماز کا وقت پا لے تو وہ نماز پڑھ لے. آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی ہیں، نہ دی جائیں گی. دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہمیشہ دشمن ڈرتے رہیں گے، اور اس ڈر کی یہ حالت رہے گی کہ اس موضوع میں مسلمانوں کے خلاف تمام ادیان مختلفہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الکفر ملت واحدہ. نصرت بالرعب، مسلمانوں سے ڈر کر کے اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں، مسلمانوں کے خلاف جنگ، مسلمانوں کے خلاف ہر وہ تدبیر کریں گے جس سے مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ بارک فیک.
میں یقین میں
عربی، میں نہیں فهم عربی، لا بعدین عربی، كان امس عربی، كان امس عربی، و قبل يوم امس عربی.
طيب انت فهم في مشي كده.
انا اقرا لك حديث، وهؤلاء قوم لا يشقى جليسهم، لو جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تفهم ان شاء الله. استريح الله فيك، اجلس ان شاء الله. فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي، دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری چیز جس کو حدیث میں یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں، ان پانچوں میں سے تیسری چیز یہ ہے، وہ حلت لی المغانم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں. غنیمت کا مال کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو عام زبان میں کہتے ہیں کہ غنیمت کا مال ہوا جو مفت ہاتھ آئے، لیکن غنیمت جو اصطلاحی یا شرعی اصطلاح ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کافروں کے ذریعے سے، کافروں سے جنگ کر کے ان کا مال یا ان کے ہتھیار جو کچھ حاصل ہوں، اس کو غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت. اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اسباب رزق میں سے ایک سبب یہ بھی بنایا. اس سے پہلے کہ انبیاء، روایات میں آتا ہے کہ ان کی دو حالتیں تھیں. کچھ انبیاء کرام تو ایسے تھے جن کو مطلق جنگ کی اجازت نہ تھی، صرف کلام کے ذریعے، باتوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا حکم ان کو دیا گیا تھا، دشمنوں سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا. بعض انبیاء یہ اس قسم کے تھے جن کو اللہ تعالی نے کافروں سے، مخالفین سے جنگ کی بھی اجازت دی، لیکن اس جنگ میں جو مال ان کا ملے یا وہ قیدی پکڑے جائیں تو ان کا اس میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا. غنیمت کے مالوں میں قیدی بھی ہیں، جو مسلمان جس کو چاہیں قید کریں اور غلام بنائیں. یہ پرانے زمانے سے مختلف ادیان میں یہ چیز چلی آتی تھی، بعض انبیاء کو اجازت تھی، بعض انبیاء کو اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود بعض اقوام ایک اصطلاح اپنی بنا لیے تھے کہ جو مغلوب قوم ہوگی، غالب قوم، اس کو لونڈی یا غلام بنائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں سے جنگ کیا، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا، وہ مال غنیمت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا. جنگ کرتے تھے پرانے زمانے میں, جو مال حاصل ہوتا تھا روایات میں آتا ہے کہ اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے تھے اور مل کر کے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اگر میرا یہ جہاد اور میری یہ جنگ تیری رضا کی خاطر تھی اور تو نے قبول کر لیا ہے تو اس کو جلا دے. آگ آسمان سے اترتی اس کو جلا دیتی. ان کو کھانے کا حق اس کا نہ تھا, استعمال کرنے کا حق نہ تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علا رزقی تحت ظل رمحی, میرے انی کے نیزے کے انی کے نیچے اللہ تعالی نے میری روزی دی ہے. یعنی روزی کا ایک ذریعہ وہ بھی ہے, جنگ جہاد میں یا جنگ میں جو غنیمت ملے اس سے بھی مسلمان روزی لے سکتے ہیں. یہ تیسری چیز تھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھی. اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور دوسرے انبیاء سے کے دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ یا دین سے کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آسان تھا, کیونکہ یہ چیز ضائع ہو رہی تھی اور ایک چیز حاصل ہوئی اس کو اگر بروئے کار لایا جائے تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو جائز کہا. چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت الشفاء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دیے گئے. یہ شفاعت کسی نبی کو نہ ملی تھی اور نہ ملے گی. وہ کون سی شفاعت ہے یا کون سے انواع ہیں شفاعت کے؟ شفاعت کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے لیے سفارش کریں. شفع کا لفظ جو ہے وہ شفع والوتر, ایک آدمی کو وتر کہتے ہیں فرد, اور شفع کسی کے ساتھ آپ جا کر کے اس کی آواز ملا کر کے کسی کے سامنے کہیں کہ اس کی بات مان لو, اس کے لیے کام کر دو, تو اسی سے شفاعت لیا گیا. یعنی ایک کے بجائے دوسرا آدمی جا کر کے اس کی سفارش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شفاعتیں دیں جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملی. اس میں سب سے بڑی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے لوگوں کے جلد از جلد حساب ہو جانے کا. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف میں ہے, صحیح مسلم شریف میں ہے, اور مسند احمد اور دوسری روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ ایک زمین پر اکٹھے کر دیے جائیں گے, سورج سوا نیزے پر اتر آئے گا, سر کے اوپر رہے گا, لوگ سختی اور بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہوں گے, یہاں تک کہ بعض لوگ پسینوں میں اپنے گھٹنوں تک, کوئی پیٹ تک, کوئی ناف تک, کوئی سینے تک, کوئی گلے تک ڈوبا ہوگا, اور کسی کو ڈوبے جانے کا خطرہ ہوگا اپنے پسینے میں. بہت ہی ہول اور بہت ہی خوف اور بہت ہی پریشانی اور بہت ہی بہرحال جتنی کچھ ہو سکتی ہے لوگ اسی کو دیکھ کر کے سب کچھ سمجھنے لگے. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے آگے جو آنے والا ہے, اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس میں کوئی شک نہیں, مومن ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مرحلے میں جنت میں داخل کرے گا, لیکن آخرت کی جہنم, آخرت کی آگ, جہنم کی آگ سب سے بڑی سخت مصیبت ہے, لیکن اس کو بہرحال جو اس سے بہت کچھ ہلکی چیز ہے پسینے میں ڈوبنا بہت بڑی سمجھیں گے. تو کہیں گے کہ آپ لوگ کیوں نہیں چلتے کسی سے سفارش لیتے اللہ رب العزت کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہمیں چھٹکارا دے دے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کی پہلی مخلوق ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنانے کا شرف بخشا اور آپ کو جنت میں اپنے داخل کیا, پھر دنیا میں اتارا, آپ دنیا کے ابو البشر ہیں, سب کے باپ ہیں, آج ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کر دیجئے کہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا دے دے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب مثله قبل ولا یغضب مثله بعد, اللہ رب العزت آج بہت ہی زیادہ غصے میں ہیں, اس طرح اللہ رب العزت غصے میں ہیں کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں ہوئے تھے اور نہ اس کے بعد کبھی اس طرح کے غصے میں ہوں گے. ہم سے تو نہیں ہوگا, نفسی نفسی نفسی, مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اپنی جان کی فکر ہے، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اعتراف خطا کریں گے، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک شریف آدمی اور کریم اور یعنی جو اونچے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ بہرحال اس سے پشیمان رہتا ہے، اگرچہ وہ غلطی اس کی معاف ہو گئی ہو، کوئی قریبی آدمی ہو، کسی نے کسی کے بارے میں غلطی کر دی ہو، اس کو اس نے ہزار مرتبہ معاف کر دیا، لیکن وہ پشیمانی اس سے وہ شرمندگی نہیں جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہمت نہیں کر سکتا کہ جا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے تمہارے لیے سفارش کروں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ خود اشارہ فرمائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دیا، اور آج بھی ہم آپ کی سفارش اور دعا کے مستحق ہیں، محتاج ہیں، آپ اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے چھٹکارا دے دے۔ وہ بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، نفسی نفسی، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا موقع دیا تھا، وہ دعا ہم نے ختم کر دی، کیسے اپنی قوم کے اوپر انہوں نے بد دعا کی اور قوم ان کی ہلاک ہوئی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ آگے چل کر کے سورہ نوح میں فرماتے ہیں، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العزت اس روئے زمین پر کسی گھر والے کو نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو جو آنے والے بندے ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ لوگ گمراہ کریں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، بچے بھی جو آئیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوں گے ان کے۔ تو اللہ تعالی نے ان کی دعا سنی، اور طوفان نوح کا قصہ مشہور ہے، زمین نے دہانے کھول دیے، آسمان نے دہانے کھول دیے، اور ان کی قوم ڈوب گئی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو ایک دعا تھی، جو دعا یا بد دعا ہم نے اپنی قوم کے لیے استعمال کر لیا، اب ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کچھ کہہ سکیں یا سفارش کر سکیں، تم لوگ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ اللہ رب العزت آج اس انداز سے غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی کبھی اس طرح کے غصہ نہ ہوں گے، اور میں تو خود گنہگار ہوں۔ وذکر کذباتی ہی، ایک چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں کذب جھوٹ کا استعمال ہوا، جھوٹ کا لفظ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو خلاف واقعہ دو تین باتیں ایسی کر دی ہیں جس کی بنا پر میں اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرتے ہوئے شرما رہا ہوں۔ وذکر کذباتی ہی، جھوٹ کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا، جھوٹ جس کو جائز جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض مواقع پر جھوٹ جائز ہے، جھوٹ کا مطلب کچھ ایسی بات کہیں کہ کھل کر کے جھوٹ بھی نہ ہو، اور ایسا احتمال ہو کہ یہ بھی مانا ہو سکتا ہے، وہ بھی مانا ہو سکتا ہے، اس کو توریہ عربی میں کہتے ہیں، اور یہ توریہ جو ہے خود کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً کنایتاً استعمال فرماتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت شریفہ تھی کہ آپ جب مشرق کی طرف جنگ کا ارادہ کرتے تھے اپنی فوج بھیجنے کا، ورہ بغیر ہی، یعنی توریہ کرتے تھے کسی دوسرے جہت کا، یعنی جانا تھا مشرق کی طرف تو پوچھتے کہ اچھا ادھر مغرب میں جانے کا راستہ کہاں ہے، پانی وغیرہ کہاں ملے گا، اور سایہ وغیرہ کہاں ملے گا، کون سا اچھا راستہ رہے گا، تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ ادھر حملہ کر، اگر کوئی جاسوس ہو بھی تو اس طرح کا کہ خبر پہنچے کہ ادھر جانے والے ہیں، ادھر کے لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود استعمال کیا، اور اس کو عربی میں جھوٹ بھی کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کے لفظ سے، لیکن جھوٹ بھی نہیں ہوا اور نہ وہ ایسا واضح سچ بھی ہوا، وہ جائز ہے، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تھا۔ آپ خود سوچیں، جو چیز انہوں نے کہی تھی یا جس کی وجہ سے وہ اپنے کو کہتے تھے کہ ہم نے جھوٹ بولا، وہ لفظ وہ کیا تھا جب ہجرت کر کے جا رہے تھے حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر کے، تو ایک بادشاہ کے ملک سے یا اس کی زمین سے گزر رہے تھے، اس بادشاہ کی عادت تھی کہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس پر ہاتھ ڈال دیتا، یہ ظلم اس کے بارے میں مشہور تھا. تو حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزرنے لگے، راستہ وہی تھا، گزرنے لگے تو کہا دیکھو اس زمانے میں ہم اور تم ہی مسلمان ہیں، دو آدمی اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اور اس بادشاہ کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ اگر یہ کہہ دے کہ میری بیوی ہے تو اس کو چھین لیتا تھا، اگر کہہ دے میری بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا، یہ بھی عجیب ایک فلسفہ اس کا تھا. بہرحال تو کہا کہ دیکھو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، بیوی بھی اسلامی بہن ہے، جب ہم وہاں سے گزریں تو تم سے جب پوچھے کہ یہ تمہارا کون ہے تو شوہر نہیں بتانا بلکہ کہنا بھائی ہے، میں بھی بتاؤں گا کہ میری بہن ہے. ہوا ایسے ہی، جب پوچھا اس نے تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، انہوں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں. اس کو انہوں نے، اور حقیقت ہے یہ، یہ ایک حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ آدمی جب کوئی چیز پوچھ رہا ہے کون ہے بہن ہے تو حقیقی بہن کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن انہوں نے استعمال کیا اسلامی اور دینی اور شرعی بہن کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ میں نے بول دیا ہے. دوسرا جو ہے خود کلام پاک میں اس کا ذکر ہے، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. ان کے قوم کے میلے کے دن جو آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منصوبہ بنایا کہ ان کے عرس یا میلے کا دن جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ ان کے بت خانے میں گھسیں گے اور جا کر کے ان کے بتوں کو توڑیں گے. ہوا ایسا، لوگوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں نکل رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اپنے کو بیمار ظاہر کیا. اس کی بھی تاویل اور حقیقی معنی نکالا لوگوں نے یہ کہ میں اس معاملے میں بیمار ہوں، نہیں جا سکتا ہوں تمہارے ساتھ، شرک میں بدعت میں کے بارے میں میں بیمار ہوں، میں صحت مند نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ جاؤں. یہ بھی ایک معنی عربی کا آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کہا کر کے اپنے کو لوگوں سے الگ کر لیا. جب وہ لوگ چلے گئے، موقع غنیمت سمجھ کر کے تمام بتوں کے سر توڑ کر کے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلہاڑی کو بڑے والے بت کو، بڑے بت کو سالم رکھا، اس کو نہیں کچھ کہا، اور اس کی گردن میں یا اس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکا دی. جب لوگ آئے تو کہا کہ یہ خواہ کوئی بھی ہو، بہرحال حضرت ابراہیم کوئی اور دوسرا ہو نہیں سکتا، حضرت ابراہیم نے یا ابراہیم ہی نے یہ کام کیا ہے. فوراً پہنچے، انت فعلت ھذا بآلہتنا ابراہیم. حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ کر کے ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے بعد پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کیا ہے ہمارے آلہا کے ساتھ. کہا نہیں، بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، تم جانتے ہو، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، بارش دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، اسی نے وہ یہ کیا ہے. تو بہرحال اس کو انہوں نے جھوٹ پر محمول کیا، یعنی وہ ایک چیز تھی جس کو دنیا میں مانا جاتا ہے کہ الزامی دلیل، الزامی حجت. تم کہتے ہو کہ وہ سب کچھ کرتا ہے تو اسی نے کیا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا ہے، یا یہ کہا کہ ہم نے کیا ہے، انہوں نے کہا تمہارے بڑے نے کیا ہے. تو اس کو انہوں نے اس پر جھوٹ پر معمول کیا. تھوڑی سی بات اور کہہ لینے دیجئے کہ یہاں بعض مفکرین جو اپنے کو عقل کا بہت بڑا یعنی مالک سمجھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا. کتابیں آپ کے سامنے ہوں گی، نام لینے کی ضرورت نہیں، اردو کے بھی مؤلف ہیں، عربی کے بھی بعض لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ حدیث جھوٹ ہے، یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی سے جھوٹ کا صدور نہیں ہو سکتا. دیکھیے حقیقت جھوٹ نہیں ہوا، لیکن چونکہ واضح طور پر سچ بات نہیں ہوئی کہ ایسا ہم نے کیا یا نہیں کیا، تو اس کو جھوٹ پر معمول کیا. اس کو عربی میں جھوٹ نہیں کہتے، جھوٹ بھی کہتے ہیں لیکن عام استعمال یہ ہوتا ہے توریہ. توریہ کا مطلب ہے کہ ظاہر کچھ کرو باطن میں کچھ ہو، ایسی بات کہو کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ بھی ہو جائے، بات بھی سمجھ میں اس کے آ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جا رہے تھے ہجرت میں، تو کہیں آگے جا کر کے پہنچے، اور ظاہر بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام اس زمانے کے لیے بھی روشنی دے سکتا ہے ان کو، لوگوں کو، کہ آپ کو جانا تھا مدینہ شریف، آپ نکلے عرفات کی طرف یا مزدلفہ کی طرف، غار ثور میں جا کے چھپے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ سکیں کہ مدینے کی طرف بھاگے ہیں. لوگ مدینے کی طرف ڈھونڈ رہے ہیں, مدینے کے راستے کہاں کہاں تک پہنچ چکے, اصفہان وغیرہ تک پہنچ چکے ڈھونڈنے کے لیے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا تھا, غار ثور میں تین دن تک چھپے رہے. راستہ جب مطمئن ہو گیا تو راستہ بدل کر کے دور سے کٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کا راستہ لیا. حضرت آگے چل کر کے کچھ اقوام ملی, کچھ اس طرح کے قبیلے ملے, انہوں نے نبی کریم حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کہاں سے تم آئے ہو, کون ہو؟ تو کہتے ہیں نحن من مائن. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سمندر کے قریب رہنے والے ہیں یا سمندر کے قریب کے قبائل میں سے ہیں, یعنی اس طرح کا تصور دیا. حالانکہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم, وہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم مکے سے بھاگ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کافر یا کفار قریش یہاں بھی دوڑ آئے تو بتا دیں کہ دو آدمی بھاگے جا رہے تھے, اس شکل کے تھے, عرب میں قیافہ شناسی تو بہت ہی اونچے درجے کا تھا, کہیں پہچان لے کہ وہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ نحن من مائن, ماں کا مطلب یہ ہے کہ ہم منی سے اور اللہ تعالی نے ہمیں پانی سے پیدا کیا ہے. ان کل شیء خلقناہ, کیا ہے آیت شریف میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. انہوں نے کہا ہم پانی کے قبیلے کے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سمندر کے علاقے کے کوئی ہیں سب. پھر پوچھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ قوم, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, آپ کا چہرے مبارک بہرحال لوگوں کے لیے وجہ التفات تھا. کہا یہ کون ہے؟ کہا ہذا رجل یہدین السبیل, یہ ایسے آدمی ہیں کہ یہ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دین کا راستہ بتا رہے ہیں. اور اس نے سمجھا کہ یہ ہمارے راستہ دکھانے والے, جس کو کہتے ہیں دلیل ہیں. اور بہت سے لوگ جب قافلہ جاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں کے لوگ جانتے نہیں راستہ, تو کوئی ایسا آدمی اجرت پہ لے لیتے ہیں جو راستہ جانتا ہو. تو کہا یہ تو ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں. یہ توریہ اس کو کہتے ہیں, جھوٹ نہیں کہتے ہیں. یعنی کوئی اگر سوچے, ہم نے تو پوچھا تھا کہ تم کس قبیلے کو, تم نے کہا دیا میں مائن, جھوٹ بول دیا. یہ ایک چیز کہہ سکتا ہے آدمی. واضح طور پر انہوں نے اپنا مقصد ظاہر نہیں کیا, تو وہ چونکہ جھوٹ سے کچھ قریب ہو, لیکن جھوٹ کسی زمانے میں اس کو نہیں کہا گیا. حضرت ابو بکر نے بھی اس کو استعمال کی دیا. لیکن بعض لوگوں نے جو کم علم حدیث شریف میں یا تفسیر میں اور اپنے کو مفکر بہرحال شمار کیا, لوگوں نے ان کو بڑا بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے. بعض پہلو کسی کے ہوتے ہیں, تقریر میں آگے نکل جاتا ہے, تحریر میں آگے نکل جاتا ہے, بات کی بتنگڑ بنا کر کے چھوٹی کو بہت کو بنا کر کے لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال ایسے لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے, کہا یہ حدیث چاہے بخاری شریف میں ہو یہ حدیث جھوٹی ہے. علماء نے اس پر رد کیا ہے پرانے زمانے سے, اور یہ کوئی نیا لقمہ نہیں ہے, بہت پرانے زمانے کا لقمہ ہے جو اٹھا کر کے انہوں نے چبا لیا. ابن قتیبہ وغیرہ نے بھی بعض معتزلہ یا اس طرح شاعرہ سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں یہ استحالہ پیش کیا ہے کہ یہ مشکل ہے کہ یہ کسی نبی سے صادر ہو, جھوٹ, یہ جھوٹ ہے. اور حدیث میں جھوٹ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے, اس وجہ سے یہ حدیث جھوٹ ہوئی. ان کا یہ کہنا جھوٹ ہوا, غلط ہوا, کیونکہ وہ نہ عربی کو سمجھے یا عربی کے اسلوب کو نہ سمجھے اور نہ اصطلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح کو سمجھے. کیونکہ اصطلاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اخلاص سے عامل ہو. بہرحال حضرت ابراہیم نے یہ عذر کیا کہ بھائی میں تو کچھ ایسی بات کہہ گیا تھا جس کی بنا پر رب العزت کے سامنے میں اپنے کو پیش کر کے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. تم جاؤ یا آپ لوگ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اولو العزم من الرسل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی کہ اللہ رب العزت کا غصہ آج اتنا بڑا ہے کہ اس طرح کا غصہ کبھی نہیں ہوا, اللہ رب العزت اسی طرح آئندہ کبھی نہیں ہوں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کچھ غلطی اللہ رب العزت کے حضور میں کی, وہ یہ کہ اللہ تعالی نے منع کیا تھا کسی جان کو, معصوم جان کو ناحق قتل کرنے کا, میں نے ایک جان قتل کر دیا تھا. آپ کو قصہ معلوم ہوگا, سورہ قصص میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ اپنی قوم سے بھاگ کر کے نکلے, فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ. دو آدمی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تھے اور دوسرا فرعون کے قوم کے, تو فرعون کے قوم کے آدمی کو ایک گھونسا مارا اور وہیں اس کا کام تمام ہو گیا. فقضا علیہ, اس کے بعد ڈر کے مارے بھاگے. فخرج منہا خائفا یترقب, قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فخرج منها خائفا یترقب. وہاں سے ڈر کے مارے جب جان اس کی نکل گئی وہ مارنا, بہرحال ہمارے خیال سے یعنی ایک گھوسا مارنے سے عام طور پر آدمی نہیں مرتا ہے, لیکن بہرحال اللہ کی قدرت جب وہ آدمی مر گیا تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے کہ قوم پکڑ لے گی تو مجھے چھوڑے گی نہیں. گئے مدین کے قوم کے کنویں کے پاس پہنچے, وہ قصہ مشہور ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا یہ عذر پیش کیا, اپنا یہ گناہ سمجھ لے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قتل سے منع کیا تھا, میں نے ایک ناحق یا بے جان معصوم جان کو قتل کیا, اس وجہ سے میں اللہ رب العزت کے دربار میں آج منہ دکھانے کے لائق نہیں یا سفارش کے لائق نہیں. اس کے بعد خود وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے جن کے باپ نہیں, قصہ معروف ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور اسی طرح جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ کے بیٹے ہیں, سب لوگ کافر ہوئے, جھوٹے ہیں, مشرک ہیں. بہرحال جائیں گے, کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طریقے سے پیدا کیا اور آپ کو حصور بنایا, آپ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رکھا. اور پھر وہ ذکر وہی کرے, اسی بات کا ذکر کریں کہ نہیں اللہ رب العزت آج تو بہت غصہ ہیں, ہم اللہ رب العزت کے دربار میں سفارت نہیں کر سکتے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی اپنا عذر نہیں پیش کیا کہ کس وجہ سے, سب نے تو کہا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم بخاری شریف کی روایت میں ولم یذکر ذنبن, کوئی گناہ یا کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے پاس نہیں جا سکتے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر لوگ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں گے اے اللہ کے رسول, آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے اور تمام ادیان پر آپ کا دین غالب کر کے بھیجا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے, ما تقدم من ذنبک وما تأخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا, سب لوگ کہتے تھے لست لہا, یعنی یہ سفارش میرے بس کی بات نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا, میں اس کے لیے انشاءاللہ تمہارا یہ کام کروں گا, میں اس کے لیے تیار ہوں. فآتی تحت العرش, عرش رب کے رب العزت کے عرش کے نیچے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاقع ساجدا, سجدے میں گر پڑوں گا. فیلہمنی اللہ, مجھے اللہ رب العزت اس وقت ایسی تعریفوں اور ایسے ثنا کا الہام کرے گا اللہ رب العزت کی تعریفوں کا کہ مجھ سے پہلے اس سے پہلے مجھے اس طرح کا الہام نہیں ہوا اور نہ کسی اور کو الہام ہوا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کہیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیں. ارفع راسک سل تعطا, جو آپ مانگیں آپ دیے جائیں گے. وشفا تشفا, آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب امتی امتی, اے میرے رب میری امت پر رحم فرما, میری امت پر رحم فرما. سب نے کہا کیا کہا تھا اس سے پہلے تمام انبیاء نے, سب کو بہرحال سب کی ایک فضیلت ہے, اس کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا درجہ نیچا ہے. نہیں, نبوت کا درجہ بہت ہی اونچا ہے, لیکن جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, رسولوں کو ایک دوسرے کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے, عام لوگوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک طبیعی چیز ہے اللہ رب اور شرعی چیز بھی ہوئی, لیکن اس پر ان پر کوئی حملہ یا کوئی اٹیک یا اس طرح کی کوئی بات ان کو کہنا غلط ہے. یہاں بھی بعض مفکرین, ہم ان کو مفکر کے لفظ استعمال کرتے ہیں, جو لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں قرآن اور سنت سے الگ ہو کر کے عقل کا سہارا لے کر کے حماقت کی باتیں کرتے ہیں, وہ لوگ اس طرح کی بات کہا گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑے آدمی نے جو بہرحال ان کے بہت سے ماننے والے بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی اعصابی آدمی تھے, یعنی وہ کمزور اعصاب کے تھے, تھوڑی سی چیز پر غصہ ہو جاتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ دو جھگڑ رہے تھے ان کو چھوڑا دینا چاہیے تھا, نہ کہ گھوسا مار کر کے اس کا کام ہی تمام کر دیتے. اس طرح کی تعبیر بے ادبی کی ہے انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, ان کے نیک اعمال کو قبول کرے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی پر کوئی حملہ یا کوئی غلط بات یا کوئی غلط جملہ کہنا غلط ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کچھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کہا نفسی نفسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امتی امتی، اے اللہ میرے امت پر رحم فرما. نبی اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم جس کو چاہو اپنی امت میں سے، تم جو تمہاری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کو جنت کے داہنے دروازے سے تم داخل کر دو پیارے رسول. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نبی اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا جہنم سے اپنی قوم کے اپنی امت کے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں چونٹی برابر، ذرہ کا لفظ ہے، ذرہ ہم لوگ ذرہ استعمال کرتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہے اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جو لفظ آتا ہے مثقال ذرۃ خیر من، چونٹی کے برابر کسی کے دل میں ایمان ہو تو اس کو جہنم سے نکال دو. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ آپ جس کو چاہیں، آپ کی امت کے اگر کسی شخص کے دل میں ایک رائے کے برابر ایمان ہو تو اس کو جنت سے نکال لیں. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس شخص کو جو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے اس کو آپ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دو. یہ سفارشیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملی ہیں. اعطیت الشفا، اسی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سفارش